الشيطان الغني الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإشراف السيدين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ماں باپ اور خصوصاً باپ کے ذمے اپنی اولاد کے سلسلے کے جو واجب وظیفے ہیں، اس عنوان پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی. پہلی دو باتوں کا بیان رشتہ ہفتے مکمل کیا جا چکا تھا. بچے کی پیدائش کے بعد سے لے کر بالغ ہونے تک والدین کے فرائض کی آخری حد ہے بالغ ہونا. یہ چھ چیزیں واجب ہیں. نمبر ایک غذاحت، نمبر دو اذانت، بڑی ہے غوان الف نون اور سے، تیسری چیز ولایت، چوتھی چیز تربیت، پانچویں چیز نان و نفقہ، اور چھٹی چیز میراث کے کچھ احکامات، جن میں بنیادی اعتبار سے پہلی پانچ چیزیں ہی ہیں جن پر تفصیل سے گفتگو ہوگی، کیونکہ چھٹی چیز بذات خود ایک مستقل اور بہت ہی لمبا موضوع ہے. وزاد یعنی بچے کی چیز خالی کا زمانہ، اس کے مسائل تو ہمارا عنوان نہیں تھا، اس سے متعلقہ دو یا تین باتیں بیان ہو گئی. اذانت، اے دعاد علیک نون بے اذانت، یعنی بچے کی مصلحت کے لیے بچے کے جو ضروری امور وہ انجام دینا کس کے ذمہ واجب ہے اور کب تک. اس کا آخری مسئلہ یہ آیا تھا کہ لڑکا ہو یا لڑکی، بالغ ہونے تک تو ان کی ذمہ داری ماں یا باپ میں سے کسی ایک پر اسلام نے ڈالی ہے. جب بالغ ہو گئے تو اس کے بعد نہ ماں باپ کی یہ ذمہ داری آتی ہے کہ اسے نہلانا دھلانا، اس کے لیے کھانا پکانا، اس کے لیے کپڑے دھونا، ان امور کو انجام دے، اور نہ ہی اولاد پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ رہے. کیونکہ بالغ ہونے کے فوراً بعد لڑکا ہو یا لڑکی اپنے تمام امور میں آزاد ہو جاتے ہیں. اس کا مستحب ضرور ہے. لڑکی تو ہر انسان شادی تک اپنی ماں کے ساتھ رہے، اور ویسے لڑکے کے لیے بھی لڑکی جتنا مستحب تو نہیں ہے لیکن سہارا ہے. اگر باپ اور ماں میں سے کسی کا انتخاب کرنا چاہے تو ماں کے ساتھ رہنا زیادہ بہتر ہے. یہ تفصیلات گزشتہ ہفتے بیان ہو چکی ہے، کیونکہ آخری مسئلے سے آج کا مسئلہ نکل رہا ہے، اس لیے اس کو بیان کرنا تھا. اچھا، خزانت کا مسئلہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد تیسرا مسئلہ آتا ہے ولایت کا. ولایت کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بالغ ہو اور وکیل ہو، یہ اسلام میں دو الگ الگ اصطلاحات ہیں، بالغ اور وکیل. بالغ کا جسمانی تکلیف ہے، عمر 15 سال ہو جائے یا لڑکی کی عمر 9 سال ہو جائے اور باقی دو نشانیاں. اور وکیل کا مطلب یہ ہے کہ سمجھدار، اس کا ذہن اپنی اچھائی برائی کو سمجھ سکتا، اسے معلوم ہو کہ کس چیز میں بہتری ہے اور کس چیز میں نقصان ہے. البتہ یہ واضح ہے کہ 15 سال کا لڑکا یا 13-14 سال کی لڑکی اپنے والدین کے برابر تجربہ تو نہیں رکھتے. اس لیے جب والدین کسی مسئلے پر غور کریں گے تو جتنے مختلف پہلو ان کے ذہن میں آئیں گے وہ اولاد کے ذہن میں تو نہیں آ سکتے ہیں، لیکن اس تجربے کی وجہ سے کہ والدین کا تجربہ زیادہ ہو، اولاد کے لیے بہتر تو ہوگا اپنے امور والدین کے مشورے سے انجام دے، لیکن شرن اس کے لیے واجب نہیں ہے. کہ جب اللہ نے اسے اتنی عقل دے دی جس کی بنیاد پر قیامت سے اس کا حساب و کتاب انفرادی ہوگا، لا تزر و وازر اصل وزرا اخرا، کہ کوئی کسی کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو دنیا میں بھی اسے اسلام کی طرف سے ایک آزادی اور خود مختاری ملی. مسائل فقہ بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک طرف ہمارا معاشرہ اپنے آپ پر خود پابندیاں عائد کیے ہوئے ہیں کہ جسے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت کی پابندیاں ہیں، اور دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو کہ ابھی 100% اسلامی معاشرہ نہیں، اس لیے یہاں پہ اگر کسی کو واپس آزاد کر دیا جائے تو اس کو بے انتہا نقصان اٹھانا پڑ سکتے ہیں اپنی عملی زندگی میں. ایک 9 یا 10 یا 12 سال کی لڑکی یا 15 سال کے لڑکے کو بالکل آزاد کر دیا جائے تو حقیقت میں اس کو عملی زندگی میں آگے چل کے بہت نقصان اٹھانا ہوں گے. اس اعتبار سے بڑی احتیاط کے ساتھ اس سمجھدار والدین کو یہ پتہ چل جائے کہ ہماری ذمہ داریوں کی حدود کیا، اور ناسمجھ اولاد ان مسائل سے غلط فائدہ نہ اٹھائے. تیسرے مسئلے یعنی ولایت کی بات شروع ہو رہی. ولایت یہ وہی ہے، یہ لفظ وہی ہے کہ جس سے متعلقہ ایک لفظ ولایت فقیہ آج کل بہت استعمال ہو رہا، اور یہ لفظ ولایت اسی لفظ ولی سے نکلا جو ہمارے علماء کرام حدیث قدیم کی تشریح بار بار دہرایا کرتے تھے. مولا، ولی، ولایت یہ سب ایک جیسے الفاظ ہیں. تو ولایت کا مطلب ہوتا ہے ایک طریقے سے حکومت، اختیار، حاکمیت. بالغ ہونے کے بعد ایک انسان بالکل آزاد ہے. لا ولایت علی البالغ الرشید، ایک بالغ اور سمجھدار پر اسلام کے علاوہ اور ظاہری طور پہ اس کے کسی رشتے دار کی حکومت نہیں. لیکن جب تک ایک بچہ نابالغ اس وقت تک اس پر اس کے باپ کی ولایت ہوگی. بالغ ہونے کے بعد بالکل آزاد ہو جاتا ہے بچہ صرف ایک مسئلے میں، باقی تمام کاموں میں آزاد، لیکن صرف ایک مسئلے میں بالغ ہونے کے بعد بھی انسان کو محتاج رہنا پڑتا ہے اپنے بزرگوں کا. وہ مسئلہ بعد میں آئے گا، پہلے بنیادی مسئلہ نابالغیت کا سمجھنے. تو ولایت کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچہ جب تک کہ نابالغ ہے اس کے مالی معاملات اور اس کے نکاح کے معاملات مکمل طور پر اس کے ولی کے ہاتھ میں ہیں، اور ولی اسلام کی نگاہ میں باپ کو اور دادا کو کہا جاتا ہے. ان دو کے علاوہ کوئی ولی نہیں، باپ اور دادا. پچھلی تقریب کا آخری مسئلہ میں دہرا رہا ہوں، اور وعدہ کر چکا تھا کہ اس دفعہ دہراؤں گا، اس لیے جن کو ایسا لگے کہ بہت زیادہ تکرار ہو گئی ہے ان سے معذرت کہ یہ پہلے کا اعلان تھا. تو نابالغ جب تک ایک بچہ ہو اس وقت تک اس کے باپ اور اس کے دادا اس کے ولی، نہ اس کی ماں اس کی ولی ہے، نہ اس کی بڑی بہن، نہ اس کا بڑا بھائی، نہ اس کا چچا، نہ اس کا ماموں، نہ اس کا نانا، اور نہ کوئی اور رشتے دار. ولایت باپ اور دادا کو حاصل ہوتی ہے. ان میں سے اگر کسی کا انتقال ہو جائے، ابھی یہ نابالغ کا مسئلہ چل رہا، ان میں سے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو دوسرا جو زندہ ہوگا اس کو ولایت مل جائے گی. دونوں زندہ ہو تو ولایت دونوں کے پاس ہے برابر سے، باپ کو بھی حق ہے اور دادا کو بھی حق ہے. اب حق کس طرح سے ہے یہ تفصیل آنے والی ہے. اور اگر کسی ایک کا انتقال ہو گیا، عام طور پہ دادا کا انتقال ہو جاتا ہے تو باپ واحد ولی بن گیا، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچوں کا باپ جوان مرد ہو گیا اور اس کا دادا بڑھاپے میں ہے جو اپنے یتیم پوتوں کی دیکھ بھال کر رہا. تو بہرحال نابالغ ہونے تک جب تک کہ نابالغ ہے بچہ یا بچی، باپ اور دادا ولی، دونوں زندہ ہے تو دونوں ولی. کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو دوسرے کو پوری ولایت مل گئی. باپ اور دادا اگر دونوں نہ رہے تو ان کا وسیع، وسیع ایک بہدہ جو اسلام میں اس آدمی کو ملتا کہ جس کا وصیت نامے میں تذکرہ کر دیا جائے. باپ اگر وصیت نامہ تیار کرے تو اس کے لیے مستحب کہ اپنے بچوں کے لیے ایک وصی مقرر کر کے جائے. اسی طرح سے دادا، تو باپ کا انتقال ہوا اور اس نے وصیت نامے میں کسی آدمی کو مقرر کیا، وہ وصی. وہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے. اگر وصی بھی نہ ہو تو چوتھے نمبر پر ہماری فقہ میں حاکم شرع آ جاتا. بعض مسلمان فقہا کے پاس پھر سجا کو اختیار مل جاتا، لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں. وسیع تیسرے نمبر پر، باپ اور دادا پرسو تیسرے نمبر پر وسیع، اور وسیع نہ ہو تو حاجی میں شرح، براہ راست حاجی میں شرح دخل دے یا اپنے وکیل کے ذریعے سے دخل دے، بہرحال وہ ہر نابالغ کا ولی ہے. اب جو ولی بن گیا اس کے ذمہ داریاں کیا ہیں اور اس کے اختیارات کیا ہیں؟ بنیادی طور پر دو ہی ذمہ داریاں ہیں ولی کے ساتھ، ایک مالی معاملات کی دیکھ بھال کرنا اور ایک اس کے اجتماعی معاملات کی دیکھ بھال کرنا. اس کے علاوہ بعض اوقات ولی کو کچھ ایسے اختیارات بھی مل جاتے جس کا تعلق معاشرے سے ہوتا، شریعت سے نہیں ہوتا. وہ ایک بات کا مسئلہ ہے. پہلے مالی معاملات، مالی معاملات کے بارے میں مختصر بحث آ گئی تھی گزشتہ تقریر میں، کہ مالی معاملات کا مطلب یہ کہ اسلام کے اعتبار سے قریب ترین، عزیز ترین، سگے اور خونی رشتے دار بھی ایک دوسرے کے مال کو استعمال کرنے کا حق نہیں رکھتے. جو بہت سہولت اسلام نے دی ہے سورہ نور، وہ یہ ہے کہ 8-9 ایسے رشتے دار جنہیں یہ اجازت دی گئی کہ وہ ایک دوسرے کے گھر بغیر اجازت کے کوئی چیز کھا یا پی سکتے. یہ جو بہت اسلام نے سہولت دی، مثلا باپ بیٹے کے گھر سے یا بھائی بہن کے گھر سے یا اس کے برعکس، بہت زیادہ کہ ایک رشتے دار کو دوسرے رشتے دار کی چیزوں پہ اسلام نے اختیار دیا، تو وہ بھی صرف کھانے اور پینے کے بارے میں، اور وہ بھی 8-9 رشتے دار ہے سب، اس سے زیادہ کا دائرہ نہیں. اور وہ اختیار بھی جو اسلام نے دیا بہت ساری شرطیں لگا کے دیا کہ کھا سکتے ہیں لیکن اس کے گھر سے اٹھا کے اپنے گھر نہیں لا سکتے. عام چیز تیار ہو تو وہ کھا سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے فریج میں کوئی خاص چیز تیار، مطلب آئس کریم بنی ہوئی رکھی ہے یا کوئی اسپیشل کھانا پکا ہوا، وہ ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. کھانے پینے کی اجازت بھی اس وقت ہے کہ جب کچھ پتا نہ ہو کہ وہ مالک راضی ہوگا یا راضی نہیں ہوگا، لیکن اگر ایک اندازہ ہے کہ وہ راضی نہیں ہوگا، کچھ تعلقات میں ایسی رکاوٹیں، تو پھر یہ اختیار بھی اسلام واپس لے لیتا. غرض یہ کہ بہت ہی محدود اختیار ہے کہ اگر آپ اپنے والد کے گھر میں گئے یا سگے بھائی کے گھر میں گئے یا بیٹے کے گھر میں گئے تو پانی پی سکتے ہیں اس کے گھر کا، اور جو عام چیزیں کھانے پینے کی رکھی ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی جب اس کے مزاج کے بارے میں کچھ پتا نہ ہو. تو خیر یہ مسئلہ بعد میں کبھی آئے گا، ابھی تو میں نے اس لیے بتایا کہ یہ تصور واضح ہو جائے کہ ایک دوسرے کے مال کو استعمال کرنے کی بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے، چاہے کتنا ہی سدا قریبی اور حقیقی رشتہ کو نہ پایا جاتا ہو. اچھا پھر یہ جو ایک دوسرے کے مال استعمال کرنے کی اجازت، یہ بھی کب ہے؟ جب وہ آدمی جس کے گھر ہم جا رہے ہیں بالغ، اگر نابالغ کا کوئی مال ہمارے پاس آ رہا تو وہ تو اختیار کرنے کی قسم اجازت نہیں، اس لیے کہ نابالغ کے مال کو اسلام بالغ کے مال سے زیادہ اہمیت دی. یہ کہا ہے کہ بالغ کا مال تو ایسا کہ بالغ کی اجازت سے استعمال ہو سکتا، لیکن نابالغ کا مال اس اعتبار سے اور زیادہ اہم کہ اگر خود نابالغ بچہ بھی اجازت دے دے کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں میری چیز استعمال کرنے کی، تو آپ استعمال نہیں کر سکتے. تو نابالغ کا مال، یہ جو بات سے بات نکل آئی کہ اسلام میں نابالغ کے مال کی بھی پوری پوری اہمیت، اور رشتے داری کی وجہ سے اس کے مال کو استعمال کرنا بھی حرام اور گناہ، اور یہ نابالغ کے مال کی اتنی اہمیت ہے کہ نابالغ بھی اپنا مال استعمال نہیں کر سکتا. ہاں یہاں پہ ولی کا کام شروع ہو گیا. ولی کی پہلی ذمہ داری ہے کہ نابالغ کا جتنا مال ہے یہ سب وہ حفاظت کے ساتھ رکھے، اور نابالغ کی مصلحت پہ اس کو خرچ کر سکتا. مصلحت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام جس میں نابالغ کے لیے فائدہ بس. اس کے علاوہ ولی کو بھی کوئی حق نہیں، نہ وہ خود نابالغ کا مال استعمال کر سکتا ہے، نہ کسی ایسی جگہ استعمال کر سکتا. ولی کو تو فائدہ پہنچے لیکن اس بچے کے لیے اس سے کوئی فائدہ نہ ہو. اب اسی سے متعلقہ وہ دوسرا مسئلہ بھی اگر کہ پچھلے جمعے کو بیان ہو گیا لیکن دوہرا دیا جائے، کہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نابالغ چھوڑ کوئی بھی بچہ اپنی پیدائش سے لے کر بالغ ہونے تک جتنا مال بھی اپنے لیے کمائے گا اور حاصل کرے گا یہ سب اس کا حق ہے، چاہے محنت و مزدوری کے نتیجے میں ملے اور چاہے تو تحفے، انعام، عیدی، بقرعیدی یا میراث کی صورت میں ملے. بچے کا سارا مال اس کا حق ہے. اور بچے کا مال آپ نے ابھی سنا کہ صرف اور صرف بچے کے اوپر استعمال ہو سکتا ہے یا بچے کے فائدے کے کام میں استعمال ہو سکتا ہے. یہاں پر ایک تیسرا مسئلہ اور دوہرا دیا جائے, اس کے بعد پھر آج کی بات شروع ہوگی. وہ یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں ایک تصور اور آواز ہے کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی مکمل طور پہ دیکھ بھال کرے اور اس کی تمام ضروریات کو پورا کرے, شرعاً یہ واجب نہیں. شرعاً یہ ہے کہ اگر بچے کا اپنا مال ہے تو والدین کی ذمہ داری ختم ہو. واحد رشتہ بیوی کا ایسا کہ بیوی کا نان و نفقہ دینا شوہر پر واجب, چاہے بیوی کو اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو. کروڑپتی عورت بھی ہے اور شوہر غریب بھی ہے, تب بھی اس پر واجب ہے کہ اپنی بیوی کا نان و نفقہ دے. لیکن باقی جو رشتے داریاں ہیں, اولاد اپنے والدین کو مہینے میں پیسے دے یا والدین اپنی اولاد کو پیسے دے, یہ اس وقت ہے کہ جب وہ رشتے دار محتاج ہو. اگر والدین محتاج نہیں ہے, ان کا اپنا گزارا ہو رہا, تو شرعاً اولاد کے اوپر ان کو ایک پائی دینا ہی واجب نہیں. اور اسی طرح اس کا برعکس مسئلہ ہے کہ اگر اولاد کے پاس خود اتنا پیسہ موجود ہے کہ وہ اپنا گزارا کر سکتا, تو شرعاً والدین کو اس کا ایک پائی بھی اس کا خرچہ اٹھانا واجب نہیں. تو نابالغ بچے پیدائش کے بعد اسے جتنی چیزیں مل رہی یہ اس کا, بلکہ صورت تو ایسی ہے کہ ہو سکتا ہے پیدائش سے پہلے بھی ملنا شروع ہو جائے, جو تحفے اور جو تحائف وغیرہ پیدائش سے پہلے تیار کر لیے جاتے ہیں. جہاں سے والے ہونے سارا مال اس کا مال, یہ بات تو بات ہے. اب کے بعد والدین کو اتنا اختیار نہیں ہے کہ کسی اور پہ خرچ کرے, لیکن جب یہ بال بچے کے پاس ہے تو والدین پر یہ بھی واجب نہیں کہ اپنی جیب سے بچے کو کچھ دے. اس کا دودھ خریدنا والدین پہ واجب نہیں, اس کے لیے کپڑے بنانا والدین پر واجب نہیں, اس کے لیے بستر وغیرہ کا انتظام کرنا والدین پہ واجب نہیں. اگر خود بچے کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے جس سے اس کا خرچہ پورا ہو سکتا, حتیٰ یہ کہ اتنا پیسہ بچے کے پاس ہے کہ اس کا دو ہفتے کا خرچہ پورا ہو, مہینے کا خرچہ پورا نہیں ہوگا, تو والدین پر دو ہفتے تک اس کا نان و نفقہ واجب نہیں. جب بچے کا مال ختم ہو جائے گا پھر اس کے بعد والدین کا مسئلہ شروع ہوگا کہ ان کے اوپر واجب ہے کہ اپنی اولاد کا خرچہ دے. پھر یہ مسئلہ جو ابھی آپ نے سنا, کتابی مسئلہ جو ہے, پھر یہ گھروں میں کس طریقے سے اس پہ عمل کیا جائے, اب اس کی وضاحت کرنا ہے. اور میں آج کے مسائل پر آ جاتا ہوں, یہ ابھی تک ایک طرح گزشتہ ہی مسئلے کی وضاحت ہو رہی ہے. اچھا, اب مسئلہ تو یہ ہے کہ بچے کے پاس اگر کوئی بھی مال ہے, اچھا مال میں یاد رکھیے کہ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ روپیہ پیسہ ہو اسی کو مال مانا جائے, نہیں. بچے کے پاس روپیہ پیسہ نہیں مگر لحاف ہے, کھلونے ہیں, اس کے پاس جوڑے بہت زیادہ, یہ سب بچے کا مال ہے. جس طرح مسائل حج میں آپ سنتے کہ اگر کسی کے پاس حج کے لیے 30,000 نہ ہو لیکن ایک ایسا مکان ہے جو اس کی ضرورت میں نہیں ہے جو کئی ہزار کا ہے, تو یہ مکان بھی مال سمجھا جائے گا کہ اسے بیچو اور حج کے اوپر جاؤ. ہمارے یہاں مال کا تصور ہے نہ پیسہ کیش, لیکن اسلام میں کیش مال نہیں, ہر وہ چیز مال ہے کہ جس کی معاشرے میں کوئی ویلیو ہو, کوئی قیمت ہو, جسے بیچا جا سکتا ہو. تو بچے کے پاس اگر مال ہے تو نہ باپ پر کچھ واجب ہے نہ ماں پر کچھ واجب ہے. اب وہ مال چاہے روپے پیسے کی شکل میں ہو جو اس کو پیسے ملے کیش کی صورت میں ولادت پر یا پہلی سالگرہ پر یا عید و بقرعید, یا وہ کھلونے ہوں یا وہ کپڑے ہوں کہ جو ولادت کے بعد خوشی میں رشتے دار اور دوست و احباب لے کے آتے, جب تک کہ یہ موجود ہے والدین کی ذمہ داری اپنا پیسہ خرچ کرنے کی نہیں. ہاں, والدین کی ذمہ داری حضانت ہے, الف نون سے. حضانت کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے پاس بہت سارے کھلونے آ گئے, اب والدین پر واجب نہیں ہے کہ بچے کا دودھ خرید کے لائے, بلکہ یہی کھلونے مارکیٹ میں بیچے جائیں گے, اس سے جو پیسے ملیں گے اس پیسے سے بچے کا دودھ خریدے. لیکن بچہ خود بہت چھوٹا, وہ کیسے اپنے کھلونے کو بیچے اور جا کے اس کے بدلے دودھ خرید کے لائے, یہ حضانت میں آ گیا. بچے کے امور کا خیال کرنا, تو والدین پر دودھ خریدنا واجب نہیں اپنے پیسے سے. ہاں, یہ والدین کی ذمہ داری کہ وہ بچے کا مال بیچے, اس کے کھلونے یا اس کے جوڑے, اور اس کے بدلے میں جو پیسے ملے اس سے دودھ خرید کے ڈالے. اب یہ ہر گھر میں تقریباً رائج ہے یہ چیز. میں کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا ہوں, میں صرف اس کا فقہی مسئلہ بتا رہا ہوں. تو فقہی مسئلہ یہ بنا کہ بچے کو جتنا سامان ملتا, اگر یہ سامان براہ راست بچے کے استعمال میں آ سکتا تو اسے بیچنے کا والدین کو حق نہیں. لیکن اگر یہ سامان براہ راست بچے کے استعمال میں نہیں آ سکتا, جس کی میں نے مثال دی, ایک بچہ ہے, بچے تو بڑی تیزی سے بڑے ہوتے, اس کو 10-15-20-25 جوڑے ایسے مل گئے کہ 2 ہفتوں کے بعد اس کے لیے چھوٹے ہو جائیں, اس میں سے وہ 4 یا 5 ہی استعمال کر سکے گا, باقی نہیں. تو کیا 4 یا 5 اس کے لیے رکھ دیے جائیں, باقی بیچے جائیں اور اس کے بدلے میں پیسہ لا کے بچے کی دوسری ضروریات کے اوپر خرچ کیا جائے. یہی مسئلہ کھلونوں کا, یہی مسئلہ کیا اس پیسے کا. اچھا, بیچنے کا مطلب کیا ہے کہ چاہے تو بازار میں جا کے بیچے یا بازار کی قیمت کے برابر خود باپ یا ماں اس چیز کو خریدے اور خریدنے کے بعد اس کے پیسے بچے کو دے. جیسے میں نے مثال دی کہ بچے کے کھلونے بیچنا اور بیچ کر اس کے بدلے بچے کے لیے دودھ لانا ہے یا بچے کے لیے مطلب اور کپڑے لانا ہے یا بچے کے لیے لحاف کی ضرورت ہے یا بچے کے لیے سویٹر کی ضرورت ہے, وہ نہیں ملے سویٹر, بس یہی جوڑے بیچ کے یا کھلونے بیچ کے سویٹر لائے جائیں گے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بازار میں جا کے گئی, ایک یہ کہ خود خریدے باپ اور ماں, اور چاہے تو بازار کی قیمت میں خریدے یا اس سے زیادہ میں خریدے, اور خریدنے کے بعد وہ پیسے بچے کے لیے استعمال کرے اور جو بچے کی چیزیں وہ اس نے خرید لی, اب یہ جہاں چاہے استعمال کرے. تو دوسرے الفاظ سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بچے کے پاس اگر 5 کھلونے, 5 میں سے 2 کھلونے کی اس کو ضرورت ہے, 3 کی ضرورت نہیں, یا 3 سے اس کا دل بھر گیا اور سردی کا موسم ہے, بچے کو سوئٹر چاہیے, تو والدین وہ 3 کھلونے خود خریدے اور اس کے بدلے میں سوئٹر لا کر بچے کو دے. اب وہ سوئٹر کی قیمت یا کھلونوں کے برابر ہو یا کھلونے سے زیادہ ہو, اب کھلونے خرید لیے, اس کے مالک والدین بن گئے. یہ کھلونے اٹھا کے انہوں نے اپنے کسی بھتیجے کو دے دیے, بھانجے کو دے دیے, محلے والے کو دے دیے, کوئی اس میں حرج نہیں ہے اسلام کے اعتبار سے. لیکن یہ ضروری کہ جتنے کے کھلونے خریدے گئے, یعنی دوسرے الفاظ میں جو کھلونے ہمارے یہاں بچے تبدیل کر دیے جاتے ہیں بعض اوقات خاندان کے دوسرے بچوں, یا یہ کہ جو جوڑے بعض اوقات تقسیم کر دیے جاتے ہیں, یہ ضروری ہے کہ جتنے کے کھلونے یا جوڑے آپ اپنے بچے کا مال دوسرے بچوں کو دیا, اس کے برابر یا اس سے زیادہ کا خرچہ آپ اس اپنے بچے کے ضروری کام میں کر چکے. اچھا, ایک بات میں یہاں پہ ضمنی بتا دوں جو میرے موضوع کے کافی حد تک, ایک چیز ہوتی ہے اسلام میں خرید اور فروخت اور ایک چیز ہوتی ہے اسلام میں مواقع. خرید اور فروخت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اعتبار سے, شریعت کے اعتبار سے, اور ہمارے 90% علماء اسی مسئلے کو مانتے ہیں, شریعت کے اعتبار سے جب کوئی چیز آپ بازار میں خریدنے جائیں, بچے کے مسئلے کو چھوڑو, عام مسئلہ, جب کوئی چیز آپ بازار میں خریدنے جائیں, کاروبار کے مسائل انشاءاللہ آئیں گے لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ, تو اکثر ہم اور ہمارے علماء خصوصاً پرانے علماء اس بات کے قائل کہ خرید اور فروخت میں صیغہ پڑھنا واجب, جس طرح نکاح میں واجب. اگر نکاح میں لڑکا لڑکی راضی ہے مگر صیغہ نہیں پڑھا تو نکاح غلط. خرید اور فروخت میں آپ گئے دکاندار کے پاس, آپ نے دیکھا کہ 10 روپے کی ایک چیز رکھی ہے, چیز اٹھائی, 10 روپے اس کے سامنے چھوڑے اور آ گئے, ہمارے بہت سے علماء کے نزدیک یہ خرید و فروخت باطل, غلط, یہ خرید و فروخت نہیں. ہاں, اب اگر دکاندار کچھ نہیں بولا تو آپ وہ چیز لا کے استعمال تو کر سکتے لیکن آپ اس کے مالک نہیں, ابھی تک مالک نہیں دکاندار. اگر کسی بھی مرحلے میں وہ چاہے تو کہے بچہ کے علاوہ واپس کرو میری چیز. اکثر علماء کے نزدیک خرید و فروخت زبان سے کہنا ضروری ہے کہ میں نے یہ چیز خریدی, دکاندار کہے کہ میں نے یہ بیچی, اور اگر آپ بغیر زبان سے کہے چیز اٹھا کے لے آتے اسے ہماری دفاع میں مواقعات کہا جاتا, میم عین الف کوئی الف سے مواقعات, یعنی لین دین ہے مگر کوئی سیما نہیں پڑھا گیا. مواقعات کو جو علماء خرید و فروخت نہیں مانتے وہ کہتے ہیں مواقعات میں کوئی حق نہیں ہے لے خریدنے والے, جب چاہے دکاندار اپنی چیز واپس مانگ سکتا. تو خیر یہ بڑی لمبی چوڑی بحث ہے, خصوصاً مغربی دنیا میں تو آج کل خرید و فروخت چھوٹے پیمانے پہ, یعنی ریٹیل کی مارکیٹ میں تو ہوتی ہی نہیں, ہر چیز اسٹور میں لگی ہے, ہر ایک کی قیمت ہے, آپ کو چیز اٹھاتے ہیں, پیسے رکھتے ہیں اور چلے آتے ہیں. میں نے خریدا میں نے بیچا یہ سیما تو پڑھا ہی نہیں جاتا ہے ریٹیل کی دکانوں میں. ہاں ہول سیل میں یہ جو بہت بڑا کوئی لاٹ خریدے تو وہاں کی بات دوسری. لیکن ہمارے موجودہ مہاراجی آگاہ کوئی اور آگاہ کو میں نہیں فرماتے کہ وہ بھی خرید و فروخت کا ایک جس. یعنی اگر آپ زبان کا سیما نہ پڑھو لیکن پیسے دے کے چیز لے لیں وہ بھی خرید و فروخت مانی جائے گی. اس مسئلے کی وجہ والدین کے لیے ایک آسانی. اب اگر خرید و فروخت میں سیما پڑھنا لازم ہوتا تو والدین اگر اپنے بچے کا ایک کھلونا اٹھا کر اپنے بھائی کے بچے کو دے دیتے تو یہ صحیح نہیں ہوتا. بلکہ پہلے ان کو سیما پڑھنا پڑتا کہ میں یہ کھلونا خرید رہا ہوں, اور پھر باپ جو کہ بچے کا ولی ہے تو بچے کی طرف سے خود ہی کہتا کہ میں یہ کھلونا بیچ رہا ہوں. یہ واجب ہوتا چاہے ہم کو ایک مذاق کا لگے مگر یہ واجب ہوتا باپ کے لیے اس طرح بیٹھ کے کہتا. لیکن موجودہ مراجے کہتے ہیں کہ خرید و فروخت ذہنی لین دین بھی چل جائے. اس اعتبار سے یہ سارے مسئلے آسان ہیں. اچھا یہ جو بیچ کا مسئلہ آ گیا یہ ان لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوگا جو فضا کی باریکیوں کو نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں نہ ان کے پاس ٹائم ہے. اس لیے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے میں پھر اصل مسئلے سے آ گیا جو اختتامی مرحلے پہ پہنچ رہا. وہ یہ کہ بچے کے اوپر خلاصہ یہ کہ جتنا بھی خرچہ والدین کر رہے اتنے پیسے تک وہ بچے کے مال کو استعمال کرنے کا حق رکھتے. ہاں بس ایک بات میں واضح کر دوں کہ یہ جو بار بار میں نے والدین کا لفظ کہا یہ غلط ہے. یہ حق اصل میں باپ کو حق ہے. مطلب میں دیکھ کہ 200 روپے مہینہ میرے بچے پہ خرچ ہو رہا یعنی سال میں 2500 کے برابر وہ بچے کا سامان لے سکتا. وہ دینے والے نے 7 بچے کو دیا وہ لے سکتا ہے اس لیے کہ یہ بچے کا مال میں لیتا ہوں اور اس کے بدلے میں 2500 اس کو دیتا ہوں اور اس کے خرچے پورے کرتا ہوں. اس کے لیے دودھ خریدا, اس کے لیے کپڑے بنائے, اس کے لیے صابن خریدا, اسکول میں بھیجنا شروع کر دیا, اس کو دیات بنانا شروع کر دی. یہ سارے کے سارے خرچے یہ ذہنی طور پہ کرنا پڑے گا. اچھا اس کے اندر 2 باتیں آخری سن لیجیے اور اس ایک مسئلے سے ہم آگے بڑھ جائیں. 2 آخری بات. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مسئلے کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت تک تو شریعت کو کوئی اعتراض نہیں جب تک آپ بچے پر خرچہ زیادہ کر رہے ہو اور اس کو ملنے والا مال یا اس کو ملنے والا سامان کم یا دونوں برابر برابر. اس وقت تک تو اسلام کو کوئی اعتراض نہیں کہ جب تک آپ بچے پہ جو خرچہ کر رہے اس ایک بچے اس سے کم اس کا سامان آپ لے رہے ہیں. پھر آپ اس کے کپڑے بھی لے سکتے ہیں, اس کے کھلونے بھی لے سکتے ہیں, اس کو عیدی بقرعید مل رہی ہے وہ سب بھی لے سکتے ہیں. یا اگر بچہ ذرا بڑا ہو گیا 10 سال کا 11 سال کا اخبار ڈالتا ہے اور پیسے کماتا ہے, مثلاً بہت ہی چھوٹی ٹیوشن پڑھاتا ہے اور پیسے کماتا, یا مثلاً میکینک کا یہ درزی کا کام سیکھ رہا ہے اور پیسے کماتا, یا کہیں پڑھ رہا مگر اس کو وظیفہ مل رہا ہے اس ادارے کی طرف سے, اس ادارے کی طرف سے یا کسی اور طرف سے اسکالر سے. ذرا بڑا بچہ ہوگا تو اس کے پیسے زیادہ ہوں گے, وہاں بھی اسلام کو کوئی اعتراض نہیں. اگر آپ بچے کے پیسے لیتے اور اس سے زیادہ اس بچے پہ خرچ کر دیتے, اچھا زیادہ میں مکان کا کرایہ دیا گیا, یہ تو میں نے جتنے آپ کو خرچے بتائے یہ تو چھوٹے خرچے, مکان کا کرایہ دیا گیا کیونکہ اگر بچے کی حیثیت ہو تو باپ کے لیے اس کو مکان مہیا کرنا واجب نہیں. بیوی کی اگر 10 کوٹیاں بھی ہیں کراچی میں تب بھی اس کا مکان شوہر پر واجب, لیکن بچے میں یہ مسئلہ نہیں. اس سے مکان بھی آ گیا کہ اگر آپ اپنے بچے ایک ایسا کمرہ دیتے ہیں یا کمرے کا اتنا حصہ دیتے یہ حصہ یوں اگر اٹھایا جائے کرایے پہ تو 500 روپے اس کا کرایہ جائے گا. محلے کے حساب سے یہ بات بدلے گی کہ بچے کو ایک کمرہ تو خیر بہت کم جگہوں پہ دیا جاتا اور جن محلوں میں دیا جاتا ہے وہاں کے لوگ اس قسم کے مسائل نہ سنتے ہیں نہ سننے آتے. یہاں تو ایک ہی کمرے میں مثلاً پورا خاندان رہتا, یا یہ کہ 2 کمروں میں یا 3 کمروں میں اس میں بھی حساب لگائیں کہ ایک کمرے میں ہم نے 5 بچے رکھے ہوئے ہیں. اپنے اگر 5 آدمیوں کو یہ کمرہ کرایہ پہ دیا جاتا تو اس کا کتنا کرایہ نکلتا, مطلب 500 روپے کرایہ جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے پر 100 روپے کرایہ جو ہے وہ بچے سے ہم کرایہ بھی دے سکتے ہیں. اچھا یہ بات بہت زیادہ کمرشل بنتی چلی جا رہی ہے, باپ اور بیٹے کا رشتہ بھی بہت ہی زیادہ تجارتی بنتا جا رہا, لیکن در حقیقت یہ تجارتی کی بات نہیں. یہ ایک لیکن اس کے لیے اسے بچے کے ولی سے پوچھنا پڑے گا, اور بچے کا ولی ہے بچے کا باپ, ماں ولی نہیں. اچھا عام گھرانوں میں یہ مسئلہ اتنا مشکل نہیں, خدا نخواستہ جن گھرانوں میں طلاق یا علیحدگی ہے موجود ہے ایل آئی سی پہلے تو وہاں پہ آپ نے سنا پچھلی تقریب میں کہ دو سال تک لڑکا رہے گا ماں کے پاس مگر اس کے مالی معاملات باپ کے پاس اس کے مالی معاملات باپ کے پاس ہیں ماں اس کے جو کچھ اس کو سامان ملتا ہے بچے کو ماں جو اس کے سلسلے میں ہر بات اپنے شوہر جس سے یہ علائقی ہو گئی ہے یا طلاق ہو گئی ہے اس سے اس کو پوچھنا پڑے گی. اچھا ایک آخری بات میں اور کہہ دوں اور شاید یہ مسئلہ مکمل ہو جائے وہ یہ کہ ماں یہ بھی حق رکھتی کہ اپنے شوہر سے وکالت لے لی جیسے حاکم شرع ہر اختیار خود استعمال نہیں کرتا اس نے کراچی میں ایک وکیل بھیج دیا وہ وکیل حاکم شرع سے ہر بات نہیں پوچھے کہ میرے پاس کھلا کیس آیا ہے آپ کی طرف سے اجازت ایک مکمل اجازت مل گئی. تو اگر یہ جو میں نے ابھی دوسرا مسئلہ بتایا کہ شوہر گیا ہے دفتر تو بیوی کو حق نہیں ہے اپنے بیٹے کی چیز منتقل کرنے کا جب تک کہ شوہر سے نہ پوچھے تو اس میں بھی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہر ہر چیز کے بارے میں الگ پوچھے اور ایک یہ ہے کہ وہ مطلق اجازت لے کہ ہر ہر چیز کے بارے میں الگ پوچھو اور ایک یہ ہے کہ وہ مطلق اجازت دے کہ جب آپ گھر میں موجود نہ ہو تو پھر جو چھوٹے موٹے بچے کے سامان کو بیچنے کی یا منتقل کرنے کی ضرورت پیش آتی آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں اور شوہر اجازت دے دیں کہ میں بچے کا ولی اس وقت تمہیں اپنا وکیل بناتا ہوں. جیسے اس سے پہلے ایک مثال آئی کہ جو باپ نوکری کے لیے پاکستان سے باہر چلے جاتے ان گھرانوں میں کوئی ایسی ناراضگی نہیں وہ اپنی بیوی کو بچے کے پورے اختیار دے کے جاتے ہیں کہاں داخلہ کرانا ہے کیا لباس بنانا ہے کیا خرچہ کرنا اس طرح کی اجازت دے لیں تب بھی یہ معاملہ صحیح ہو جائے گا. تو آپ نے محسوس کیا کہ شروع میں جب مسئلہ سنا جائے تو بڑا مشکل لگتا کہ اس طرح تو زندگی نہیں گزر سکتی لیکن جیسے جیسے اس کے شرعی حل کو دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں ہمارے گھروں میں تقریباً موجود صرف یہ تھوڑی سی کمی ہے کہ جس کو اسلام کے مسئلے سننے کے بعد پورا کیا جا سکتا. پہلے ہونے تک تو بچے کا یہ مسئلہ ہے کہ ساری چیزوں کا اختیار والدین کو. اچھا اب کسی نے نہیں بلکہ پہلے اس مسئلے کو میں مکمل کر دوں پھر اس سے متعلق کا ایک اور مسئلہ. جب بچہ بالغ ہو گیا اور رشید ہو گئے اب اس کے بعد یہ اختیار خود بچے کو مل جائے گی. 15 سال مکمل ہو کے بچہ 16 سال میں داخل ہو گیا اب جو کچھ اس کا سامان وغیرہ جو اس کا پیسہ وغیرہ یہ بچے کے اختیار میں دینا پڑے گا اور اب بچے کی مرضی ہے جس طرح چاہے خرچ کرے. اچھا اس میں بھی یہ ممکن ہے کہ والدین بارگیننگ کرے. اچھا اس کو بازاری زبان میں بارگیننگ کہا جائے گا سودا بازی. اسلام کی اصطلاح میں اس کے لیے بہترین نام ہے مصالحت گر کمپرومائز ایک آپس میں کر لے کہ ٹھیک ہے اب بچے کا مال مل گئے بچے اگر ذرا بھی چالاک وہ تو شریعت کے مسئلے سے فائدہ اٹھائے گا سارا مال پیسہ جو کچھ اس کا والدین نے جمع کیا ہے تھوڑا بہت وہ اڑا دے گا اپنی عیاشیوں میں یا تفریحات میں یا جو جہاں جہاں اس کا دل چاہے تو وہاں پہ والدین ایک سلجھ یا ایک مصالحت کر سکتے ہیں. یہ تو مالک ہو گئے اب تمہارا نان و نقطہ شرن ہم پر یوں واجب نہیں. ہاں تم اپنے سامان جو تمہارا اپنا مال جب تک یہ تمہارے پاس ہے ہم پر واجب نہیں ہے تمہیں اپنے مکان میں رکھنا. تو تمہارا جتنا پیسہ یہ ہم اپنے اختیار میں رکھتے ہیں اور تمہیں اس کے بدلے نام نقصہ دیتے رہیں گے بچہ راضی ہو جائے تو یہ معاملہ بھی ایڈجسٹ ہو سکتا. لیکن فارغ ہونے کے بعد کے مسائل میرے موضوع سے خارج ہے وہ انشاءاللہ پھر کبھی معلوم ہے. ہاں یہاں آخر میں ایک مسئلہ دوہرا دیا جائے کہ بچے کو جتنے تحفے ملے جتنے ہدیے ملے جتنا پیسہ کمایا جتنے کپڑے ملے جتنے کھلونے ملے جو کچھ بھی اس کو ملا یہ نابالغ کما ہے اس کی ایک شرعی ذمہ داری باپ پر لیکن اس کے اوپر کوئی خلط نہیں. بعض جگہوں پہ لوگ احتیاط زیادہ کرنے جاتے ہیں تو بچے کے سامان میں سے بھی خلط نکال دیتے ہیں. بچے کے سامان میں سے خلط نکالنا خود شاید خلاف احتیاط اس لیے کہ بچے کا مال وہاں تو خرچ ہو سکتا ہے جہاں بچے کا فائدہ ہو لیکن اس پر خلط واجب ہی نہیں. تو بچے کو جو کچھ سامان مل رہا ہے اس کے اوپر کوئی خلط نہیں ہے اس کے بارے ہونے کا. اور بارے ہونے کے بعد ایک بچہ بالغ ہو گئے بالغ ہونے کے بعد جو سامان اس کے پاس پہلے کا پڑا ہوا جو کپڑے پڑے ہیں جو کتابیں پڑی ہیں جو کھلونے پڑے اس کا مسئلہ بالغ ہونے کے بعد آغا خمینی کہتے ہیں احتیاط سے واجب ہے جو اپنے نابالغیت کے زمانے کا مال ہے اس کا حکم نکال دے. بالغ ہونے کے فوراً بعد نہیں, بالغ آج ہوا بچہ, بطور مثال اس کے پاس 5000 روپے کا سامان ہے جو کپڑوں کی اور دوسری چیزوں میں بالغ ہو گئے. آبا خمینی فرماتے احتیاط واجب یہ کہ اگر ایک سال اور گزر جائے اور اب تک وہ مال اس کے پاس پڑا ہوا ہے جو ویسے تو نابالغیت کے زمانے کا, اب تو بالغ ہوا, ایک سال ہو گیا بالغ ہو, احتیاط واجب ہے کہ اس مال کا بھی قرض دے دیا جائے. لیکن آبا خمینی فرماتے ہیں کہ نہیں, رہی بچے کا جو نابالغیت کے زمانے کا مال ہے اس میں کوئی قرض نہیں, یہاں تک کہ اگر وہ بالغ ہو جائے اور بالغ ہو کر بھی ایک سال گزر جائے وہ مال بغیر استعمال کے پڑا رہے تو اس کے اوپر کوئی قرض نہیں. یہ آبا خمینی کا فتویٰ ہے, لیکن شاید میں پورے یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اردو توزیع المسائل میں اس میں احتیاط واجب چھپ گئی ہے کہ نابالغ کے مال کا بھی احتیاط واجب ہے کہ قرض نکالو, چاہے کسی ایک ایڈیشن میں, تو وہ ایک غلط فہمی ہے. آگاہ کوئی کہ یہاں نابالغ کے مال کا قرض نہیں ہے جہاں تک کہ بالغ ہونے کے بعد. اس اعتبار سے اگر ایک باپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے 50,000 روپئے اس وقت اس کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے جب بیٹی نابالغ ہو, تو بالغ ہونے کے بعد اگر 10 سال اور بھی گزر جائے اور شادی نہ ہو, اس مال پہ دوبارہ قرض واجب نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ نابالغیت کے زمانے میں اسے قرض ملا. یہ طریقہ ہے شادی بیاہ کے جہیز کے خرچے سے قرض بچانے کا, لیکن اس کا مقام بات کا ہے کیونکہ ابھی تو ہم اولاد کے مسائل بیان کر رہے ہیں. تو یہاں تک تو ہماری گفتگو مکمل ہو گئی کہ بچے کے مال کو کس طرح خرچ کرنا ہے, کتنی حفاظت کرنا ہے اور قرض کا مسئلہ کیا. اب آئیے جو والدین نے باپ کو دوسرا حق ہے اپنی اولاد پر, وہ ہے ازدواج کا, یعنی شادی بیاہ. شادی بیاہ میں بھی باپ اور دادا کو ولایت حاصل ہے. یہ جو مسئلہ ابھی مالی معاملات کا گزرا, اس میں بھی اختیار باپ اور دادا کو اور کسی کو نہیں, یا جس کو وہ اپنا نمائندہ بنا دے. اسی طریقے سے شادی کا مسئلہ آتا ہے, جب ہمارے یہاں یہ مسئلہ نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن سندھ اور پنجاب کے باپ دیہاتوں میں اب تک یہ مسئلہ ہے اور ہندوستان میں تو یہ مسئلہ بہت زیادہ تھا پارٹیشن سے پہلے. وہ یہ ہے کہ نابالغ اولاد کا نکاح کر دیا جاتا, نابالغ لڑکی ہے اس کا نکاح کر دیا کسی, یا نابالغ لڑکا ہے اس کا نکاح کر دیا کسی, یا یہ کہ دونوں نابالغ, لڑکا بھی یا لڑکی بھی, ایک بھائی کا لڑکا ہے ایک بھائی کی لڑکی, اور دونوں نے اپنی کسی مسئلے سے نابالغیت سے ان کا نکاح کرا دیا. جب یہ بہت سے مسئلے ایسے کہ جو ہندوستان میں بہت مشہور, لیکن اب کیونکہ ہمارے یہاں ایک آزادی کے بعد خلا گیا, فوراً ایسے مسائل پیدا ہو گئے ریہیبلیٹیشن کے, یہ لوگ لٹ پٹ کے آئے, اپنے آپ کو جمانا ہے, اپنی زندگی کو شروع کرنا, وہ مسائل دین سے لوگ دور ہو گئے, اس لیے یہ سارے مسائل اب نئے بن گئے. جبکہ تفصیل سے پہلے یہ مسائل ہر گھر میں لوگوں کو معلوم, عورتوں کو مردوں کو ہر ایک کو یہ مسئلے معلوم, تو ان میں بہت سے مسئلے فیور میں جاتے ہیں بچوں, بہت سے مسئلے والدین کے فیور میں جاتے ہیں. وہ خیر مسئلہ ایک نابالغ لڑکا اور ایک نابالغ لڑکی, شرعاً دونوں کا نکاح ہو سکتا, شرعاً نکاح کے لیے بالغ ہونے کی شرط نہیں, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی, اور جب تک کہ نابالغ ہے ان کے نکاح کا پورا اختیار ان کے باپ اور دادا کو. چنانچہ اگر ایک باپ یا دادا اپنے نابالغ لڑکے کا نکاح کسی لڑکی سے کر دے جو بالغ ہو, یا اگر کوئی باپ اور دادا اپنی نابالغ لڑکی کا نکاح ایسے مرد سے کر دے جو بالغ ہو, یہ نکاح صحیح, یا دونوں فریقین لڑکا اور لڑکی کے دونوں نابالغ ہیں لیکن دونوں کے باپ اپنی رضامندی سے یہ نکاح کر دے, تو یہ نکاح بالکل صحیح, شرط صحیح. یہ دوسری بات ہے کہ ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہو سکتے ہیں اگر لڑکی نابالغ, لیکن نکاح شرط صحیح. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے نکاح ہو گیا, یہ نکاح خصوصاً میں نے کہا کہ ان زمینداروں اور جاگیرداروں جہاں جائیداد تقسیم نہ ہونے پر, گھر کا لڑکا گھر کی لڑکی ایک ہی جگہ رہے تاکہ جائیداد کے ٹکڑے نہ ہونے پر, خیر ٹھیک ہے یہ نکاح تو ہو گیا, لیکن یہ جب بالغ ہو گیا ہے لڑکا, بالغ ہو گئی یہ لڑکی, اب یہ نکاح ان کو حق ہے توڑ دینے کا, یہ حق نہیں, یہ ایک مسئلہ آتا ہے. اور جہاں یہ ایسا کبھی کیس ہو چکا وہاں یہ بڑا مشکل مسئلہ, کیونکہ ہمارے ماحول میں کم پہ جاتا ہے, تو میں وقت زیادہ نہیں دوں گا اس کو, بس دو جملوں میں اس کو ختم کروں اور اگلے مرحلے پہ آ جاؤں. ہاں, تو اس کا حل یہ کہ اگر بالغ ہونے کے بعد وہ یہ دیکھے, دونوں اپنی جگہ الگ الگ, لڑکا جو نابالغ تھا بالغ ہو گئے, اگر وہ یہ دیکھے کہ اس نکاح میں میرے لیے کوئی نقصان ہے, حق ہے نکاح توڑنے میں, یا اگر لڑکی نابالغ تھی وہ بالغ ہو گئی, دیکھا اس نے کہ اس نکاح میں میرے لیے کوئی نقصان ہے تو اسے حق ہے یہ نکاح توڑنے, یا لڑکا لڑکی دونوں نابالغ تھے, دونوں بالغ ہو گئے, انہوں نے دیکھا, دونوں نے دیکھا کہ اس میں ہمارے لیے کوئی نقصان تو انہیں حق ہے نکاح توڑنے. لیکن اگر کوئی نقصان نہیں, بس یہ کہ ہمیں یہ رشتہ پسند نہیں, کوئی نقصان نہیں بتا سکتے کہ اس میں کھلا نقصان. جیسے فرض کیجیے کہ 9 سال کی لڑکی ہوئی, اس کی شادی 60 سال 70 سال کے بوڑھے سے کر دی ہے, جو ہوتی ہے دیہاتوں کے اندر, یقیناً ایک مفدا وہ کہہ سکتا ہے کہ میں, لڑکی کہہ سکتی ہے کہ میں اس کے اوپر راضی نہیں. لیکن اگر وہ کوئی نقصان نہ بتا پائے بلکہ کہے تو ہمیں یہ رشتہ اچھا نہیں لگ رہا, ہمیں یہ پسند نہیں آ رہا, اس صورت میں انہیں حق نہیں ہے یہ نکاح توڑنے کا, اور والد کے کیے ہوئے نکاح کو برقرار رکھنا دونوں پر واجب ہو, کوئی حق نہیں ہے انہیں یہ نکاح توڑنے. اچھا یہ تو ہو گیا وہ مسئلہ جو بہت کم پیش آتا. اب آئیے ایک بات اور, کہ بار بار آپ نے اس تقریر میں یہ سنا کہ لڑکا اور لڑکی جب تک نابالغ ہو تو باپ اور دادا کو ان پر ولایت, ان کے مالی معاملات میں بھی اور نکاح کے معاملات میں بھی. اچھا جب دونوں والد ہو گئے تو آپ نے سنا کہ مالی معاملات میں والدین کا حق ختم, لیکن نکاح کے مسئلے میں بھی والد ہونے کے بعد حق ختم ہوتا ہے یا نہیں, یہ مسئلہ ذرا سمجھو جاتا ہے, کیونکہ اس مسئلے کی مخالفت گزشتہ 1 سال میں ہی 3-4 جگہوں پر ہو گئی اور لوگوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا کوئی مسئلہ. تو دیکھیے ولایت دو چیزوں کا نام, مالی معاملات, مالی معاملات میں تو والد ہو گیا لڑکا یا لڑکی, ان کا والدین کا حق ختم ہو گیا. نکاح بھی ولایت کے دائرے میں, نکاح میں نابالغ تک تو یقیناً باپ کا حق, بالغ ہونے کے بعد حق ہے یا نہیں ہے اس میں بحث چل رہی ہے. اس کا خلاصہ یہ کہ بہرحال لڑکے پر تو کوئی حق نہیں, لڑکا بالغ ہوا جس طرح اس کے مالی معاملات اس کے ہاتھ میں آ گئے, اسی طرح اس کے ازدواجی معاملات بھی اس کے ہاتھ میں آ گئے. یعنی بالغ ہونے کے بعد اگر کوئی نکاح کرانا چاہے باپ یا دادا تو اسے کوئی حق نہیں. ہاں نابالغ میں تو ہے, آپ سے تو بالغ ہونے کے بعد کوئی حق نہیں. لا ولایت علی البالغ الرشید, بالغ رشید پر کوئی حق نہیں ہے اس کے ولی کو, ماں کو نانک کو تو پہلے ہی نہیں تھا, نابالغ میں بھی نہیں تھا, باپ اور دادا کو جو تھا وہ بالغ ہوتے ہی نکاح کے مسئلے میں بھی حق ختم ہو گیا. یہ تو پہلا مسئلہ. اسی طرح وہ بالغ لڑکی کہ جو ایک دفعہ شادی کر چکی, ایک دفعہ شادی کر چکی, اس کے اوپر بھی اس کے باپ اور دادا کا نکاح کا حق ختم ہو جاتا, ان کا کوئی حق نہیں ہے لڑکی اپنی مرضی سے مکھا. اچھا شادی کر چکی ہے اس کا مطلب کیا, لڑکی نے ایک دفعہ شادی کر دی, اب اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا یعنی بیوہ, یا اسے طلاق مل گئی متعلقہ. اچھا یہ دونوں میں بھی کوئی فرق نہیں, چاہے رخصتی کے بعد شادی بھی ہو گئی, رخصتی بھی ہو گئی, پھر اس کے شوہر کا انتقال ہوا یا اس کے شوہر نے طلاق دے دی, تب بھی یہ لڑکی آزاد ہے. یا نکاح ہو گیا رخصتی نہیں ہوئی, رخصتی سے پہلے اس کے شوہر نے طلاق دے دی, یا رخصتی سے پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا, ہر صورت اس لڑکی کا ایک نکاح ہو گیا اور پھر وہ لڑکی آزاد ہو گئی, چاہے شوہر کی موت سے, چاہے طلاق, چاہے رخصتی کے بعد آزادی ملی ہو یا رخصتی سے پہلے ہی آزاد ہو گئی, بہرحال ایک دفعہ نکاح ہو گئے, وہ پہلا نکاح تو بہرحال ولی کی اجازت سے ہوا ہو, پھر یہ لڑکی آزاد ہے, اب اس کے اوپر ولی کا کوئی اختیار نکاح کے معاملے میں نہیں رہا. تو یہ مسئلہ رخصتی سے پہلے کے بارے میں بھی, چاہے اس نے اپنے شوہر کی جھلک بھی نہ دیکھی ہو مگر صیغہ نکاح اسلام کے خیال میں اس کو ولی سے آزاد کر دیتا. تو یہ تو پہلا مسئلہ مکمل ہوا کہ عورت کے اندر اگر نکاح والی عورت ہے تو اس کے اوپر بھی ولی نہیں. ہاں وہ عورت کہ جو بالغ ہے مگر ابھی کنواری, کوئی اس کا نکاح نہیں ہوا اور وہ کنواری. اچھا یہ عین ممکن ہے, بات وضاحت کی ضرورت تو نہیں کہ نکاح کے بعد بھی کوئی عورت کنواری, جیسے ابھی میں نے بتایا کہ نکاح ہوا اور اس پتی سے پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا جھگڑے ہوئے اور طلاق مل گئے, نکاح اگر ہو گیا ہے پھر تو چاہے کنواری بھی لڑکی ہو تو والدین سے آزاد ہو جاتی ہے, باپ سے, ماں سے تو پہلے ہی آزاد تھی نکاح کے مسئلے. تو کنواری لڑکی کا ایک نکاح ہو گیا ہے وہ آزاد, لیکن وہ کنواری لڑکی کے جس کا کوئی نکاح نہیں ہوا اس کے اوپر اس کے باپ اور دادا کی ولایت ثابت اور وہ بغیر باپ اور دادا کی اجازت کے کہیں شادی نہیں کر سکتی کہیں شادی نہیں کر سکتی بغیر باپ اور دادا کی اجازت البتہ اس کی اجازت بھی ضروری باپ اور دادا بھی اس کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کرا سکتے نابالغ میں کرا سکتے بالغ میں نہیں کرا سکتے اب اگر کوئی ایسا نکاح ہو گئے کہ باپ اور دادا کی اجازت کے بغیر لڑکی نے شادی کر لی تو کنواری یا لڑکی کی اجازت کے بغیر باپ اور دادا نے اس کی شادی کر لی تو آپ یہاں پر واجب دو میں سے ایک کو اختیار کرنا دو میں سے ایک چیز کو اختیار کرنا واجب بطور احتیاط واجب کہ یا تو دوسرے فریق کو راضی کر لی لڑکی نے ولی کی اجازت کے بغیر شادی کر لی یہ شادی غلط بھی نہیں ہے صحیح بھی نہیں یہ شادی جو ہے درمیان میں تو آپ اس کو دو چیزوں میں سے ایک اختیار کرنا یا ولی کو جا کے راضی کرے یا طلاق لے لے اس شوہر سے کہ جس سے اس نے شادی کی یا الٹا مسئلہ کہ ولی نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی بغیر اس سے پوچھے ہو اور لڑکی راضی نہیں آپ یا تو لڑکی کو راضی کرے اور یا پھر یہ ہے کہ اس کو طلاق دلوا یعنی یہ میں نے ایک عجیب جملہ کہا کہ یہ نہ سمجھے کہ نکاح بالکل ہی غلط کہ بھائی اگر دوسرا فریق راضی نہیں ہے ولی تو نکاح ختم نہیں اب مجھے نکاح کا فضا ہو گیا ایک طرح سے یہ فریق تھوڑا اس میں پھنس گیا بالکل بھی یہ نکاح غلط نہیں اس لیے اگر ولی راضی نہیں ہوتا تو وہ اپنے اس شوہر سے طلاق لے کہ جس سے اس نے نکاح کیا بغیر ولی اگر اس سے طلاق نہیں دیتی ہے تو شاید کہیں اور نکاح نہیں کر پائے گی یہ شوہردار عورت جیسی سمجھی جائے گی یہ بڑا مشکل مسئلہ کیونکہ میرا موضوع نہیں ہے میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں لیکن بس یہ اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ کہاں بات کہ دونوں فریقین کی رضامندی ضروری ہے ولی اور لڑکی ایک کی اجازت نہیں ہے ایک کی اجازت ہو گئی تو نکاح بحال ہو گیا اور وہ جو نکاح ہو گیا اس نے معاملے کو پیچیدہ کر دیا کہ بہرحال طلاق لینا پڑے گی اگر دوسرا آدمی راضی نہیں ہوتا میں یہاں پر بات ہوں اب اس مسئلے کو میں مکمل کروں آخری مسئلہ جس کے بعد پھر ہم تربیت کے مسئلے پر جائیں اس سلسلے کا آخری مسئلہ وہ یہ ہے کہ آپ نے سنا کہ لڑکی کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے اچھا ضمنی بات آ گئی کہ ولی میں باپ اور دادا دونوں شامل ہیں اب اگر ان میں سے ایک ہو ایک نہ ہو تو بات ختم ہوگی لیکن اگر باپ بھی زندہ ہے دادا بھی زندہ اس صورت میں لڑکی کسی ایک سے اجازت لے لے کافی لیکن اگر جس سے اجازت نہیں لی گئی اس نے باپ نے اس نکاح کو ماننے سے انکار کر دیا مثلا باپ سے پوچھ لیا دادا سے نہیں پوچھا صحیح ہو گیا نکاح دادا سے پوچھا باپ سے نہیں پوچھا نکاح صحیح ہو گیا لیکن اگر وہ جو باپ ہی رہ گیا تھا ایک آدمی اس نے باپ میں مخالفت شروع کر دی بھائی ایک سے پوچھا دوسرے سے پوچھا ہی نہیں اس نے کبھی باپ میں دخل بھی نہیں دیا اس مسئلے میں تو یہ نکاح صحیح چل رہا لیکن اگر دونوں میں سے ایک سے پوچھا اور جس سے نہیں پوچھا اس نے بعد میں ہنگامہ کر دیا کہ مجھ سے کیوں نہیں پوچھا میں راضی نہیں اس صورت میں پھر مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہاں اگر دادا سے پوچھ لیا تھا باپ سے نہیں پوچھا تھا اور اب باپ نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کوئی بات نہیں نکاح صحیح لیکن اگر باپ سے پوچھا دادا سے نہیں پوچھا اور دادا بعد میں کہتا ہے میں راضی نہیں تو مسئلہ ہو سکتا ہے اس نکاح کے اندر دوسرے الفاظ میں اور اس کو مختصر کر باپ اور دادا دونوں بنی ہے مگر کسی ایک کی اجازت دینے کا ہو اور اگر کبھی باپ اور دادا میں جھگڑا ہو جائے باپ کہے کہ میں یہاں شادی کروں گا بیٹی کی دادا کہے میں وہاں کروں گا تو دادا کی بات چلے گی باپ کی بات نہیں چلے گی خیر یہ تو ضمنی بات آ گئی اب آخری مسئلہ کہ ولی کی اجازت تین مواقعوں پر ثابت ہو جاتی ہے یہ زیادہ پیش آتا ہے لوگوں کو مسئلہ اچھا یہ مسائل نکاح کے بارے میں چاہے نکاح دائمی ہو یا نکاح جو ہے وہ موتا کی صورت سے ہو تو یہ تین جگہ ولی کی اجازت کے بغیر بھی لڑکی شادی کر سکتی ہے نمبر ایک یہ کہ ولی جو ہے وہ غائب ہے اور اس سے بات کرنا ممکن نہیں ہے اور لڑکی کو شادی کی ضرورت نہیں آ رہی مثلا انتقال کر گئے قید میں ہے دونوں ولی اور ایسی قید کی ملاقات نہیں ہو سکتی غائب ہے ولی اس کا کوئی پتہ نہیں ملنا ملاقات نہیں ہو سکتی یا اتنی دور کے ملک میں کہ وہاں تک جا کے اس سے بات کرنا مشکل ہے اور لڑکی کو فی الحال شادی کی ضرورت ہے یہاں پہ ولی کی بات ختم ولی کا اختیار ختم یہ لڑکی شادی کر سکتی نمبر دو یہ کہ لڑکی نے نکاح تو نہیں کیا کوئی شادی تو نہیں کی لیکن وہ کنواری نہ رہی زنا کی وجہ سے بانیہ عورت گنہگار تو ہے مگر زنا کے بعد اب اس کے اوپر سے ولی کا حق ختم ہو گیا اور وہ شادی اگر کرنا چاہے معذرہ بدترین گناہ گار ہے وہ عورت کی جو سالیاں مگر بعد میں نکاح اب وہ اپنی مرضی سے کر سکتی ہے, باپ دادا کی اجازت باقی نہیں ہے. خدا نے خاصہ نہ میں یہ کہہ رہا ہوں نہ اسلام یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح بعض لوگ یہ مسئلہ بناتے ہیں, مثلا آپ کی جماعت کے اندر ایک قانون کہ جو اطلاق کری شیعہ ہے وہ جماعت کا ممبر بنے گا اور اس کے علاوہ کوئی ممبر نہیں بن سکتا. البتہ اگر کوئی آغا خانی کنورٹ ہو کے اسناشری بننا چاہے تو وہ بھی جماعت کا ممبر بن سکتا اور کسی کو اجازت نہیں. چنانچہ اگر کوئی بوہری جماعت کا ممبر بننا چاہے تو وہ آپ کی جماعت کا ممبر نہیں بن سکتا, چاہے وہ شیعہ بھی بن جائے. اس کے لیے ایک ہی طریقہ کہ وہ بوہری پہلے آغا خانی بنے, پھر آغا خانی اس کا ہونا ثابت ہو جائے, پھر وہ اگر شیعہ اسناشری بنے تو آپ کی جماعت کا ممبر بن سکے گا. کیونکہ جماعت کا قانون یہ کہتا کہ بارہ امامی شیعہ جو یا تو شروع سے کھوجا ہو یا وہ آغا خانی سے اگر کھوجا ہوا اسناشری ہوا تو جماعت میں آ سکتا, بوہری سے اگر اسناشری ہو رہا ہے تو جماعت کے دروازے اس کے لیے بند. بوہری سے آغا خانی بنے پھر آغا خانی سے وہ شیعہ بنے. میں صرف کسان دے رہا ہوں, میں اس مسئلے کی فقہی اور شرعی تحقیق نہیں کر رہا ہوں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا. تو اب یہ کہا جاتا مثلا کچھ بوڑھی حضرات ہیں کراچی میں جو اسناشری بننا چاہتے مگر ان کو پتا ہے کہ جماعت کے ممبر ہم نہیں بن سکتے, تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم آغا خانی بنے اور اس کے بعد اسناشری بنے. تو اسی طرح سے جو مسئلہ آپ بیان ہو رہا ہے فقہ, اس میں بھی کوئی آدمی باریک نقطہ نکال سکتا کہ اگر ایک لڑکی ایسی کہ جو کہیں شادی کرنا چاہتی ہے مگر اس کا ولی راضی نہیں, تو اگر وہ ایک مرتبہ زنا کرا لے تو پھر اس کے بعد اسلام اجازت دے دے گا کہ جاؤ اپنے ولی سے شادی کر, اپنے ولی سے پوچھے بغیر شادی کر لو. اور اگر بیچاری شریف لڑکی ہے گناہ نہ کرے تو اسلام کہے گا ہرگز شادی نہیں ہو سکتی جب تک کہ ولی راضی نہ ہو. بہرحال یہ نہیں کہا جا رہا, یہ تو لوگ اپنے ذہن سے خود ہی مسئلہ بنا لیا کرتے, کیونکہ اس سے ملتا جلتا ایک مسئلہ آپ فقہ میں ہے. وہاں تو سننے والوں نے سنتے ہی پہلا جملہ یہی کہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہگار فائدے میں ہے نیکوکار نقصان میں. وہ مسئلہ خود کا کہ اگر کسی آدمی نے ایسے پیسے سے کوئی چیز خریدی ہے جس پیسے پہ خمس واجب ہو گیا تھا, ایک 10 لاکھ ہمارے پاس ہے خمس واجب ہو گئے تو ہماری ذمہ داری تھی پہلے خمس نکالے پھر خرچ کرے, نہیں مانتے خمس کو ہم نے نہیں نکالا, اور اس 10 لاکھ سے ایک مکان خرید لی, آج یہ مکان 50 لاکھ کا, آج ہمیں غلطی کا احساس ہوا کہ ہمیں خمس نکالنا چاہیے, تو کتنے پیسے کا خمس نکالے؟ جو 50 لاکھ آج ہے مکان کی قیمت اس سے خمس نکالے یا 10 لاکھ جس سے ہم نے مکان خریدا؟ تو اسلام کہتا کہ 10 لاکھ جس سے مکان خریدا اس کے اوپر 2 لاکھ خمس نکال لو, یہ تمہارا آج کا مکان پاک ہو جائے. لیکن اگر ایسے پیسے سے مکان خریدا ہوگا جس پر ابھی خمس واجب نہیں ہوا, یعنی 10 لاکھ ایک سال ہمارے پاس رکھے رہے پھر مکان خریدا, تو یہ وہ پیسہ ہے جس پر خمس واجب ہو گیا ہے. اور اگر نہیں ایک سال کی آمدنی میں سے 10 لاکھ ہم نے کھینچے اور اس سے مکان خرید لیا ایسے پیسے سے جس پر خمس واجب نہیں, اس سے ہم نے مکان خرید لیا رہنے کے لیے ایک سال کے بعد مکان لے کر, اور آج ہم خمس نکالنا چاہے تو اسلام کہتا ہے کہ پورے 50 لاکھ سے خمس نکالو جو آج مکان کی ویلو. یعنی اگر کوئی آدمی ایسے پیسے سے مکان خریدے جس پر خمس واجب ہو گیا تھا اور اس آدمی نے خمس نہیں دیتا میں خمس نہیں مانتا میں خمس ہوں اور پھر مکان خریدا اور آج اسے احساس ندامت کا ہوا, تو اس کو یہ سہولت ہے کہ 50 لاکھ کے اوپر خمس نہیں نکلے گا جو آدمی پر, وہ 10 لاکھ کا خمس دے دو جو اس کو آتا. اور کوئی آدمی بےچارا خمس کو مانتا وہ ایسے پیسے سے مکان خریدے جس پہ سال نہیں گزرا, مکان خرید لے اور پھر ایک سال کے بعد مکان میں رہنے جائے, اس کو اگر خمس دینا ہے تو 10 لاکھ قیمت میں خرید کے نہیں 50 لاکھ موجودہ ویلیو پر دینا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ واہ جو آدمی خمس کو اس زمانے میں نہیں مانتا تھا ممکن تھا مذاق اڑانے والا, اسے تو یہ سہولت کہ 50 لاکھ بھی 10 سال میں خمس نکالا, اور جو آدمی خمس کے مسئلے کو مانتا تھا اس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے 50 لاکھ کا خمس نکالا. ہر مسئلے میں باریکی, اس خمس کے مسئلے کی باریکی بھی تو بہت ہی زیادہ مسائل سے واپس وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اصل پوائنٹ کیا. بہرحال یہ اسلام نے کہتا کہ کنواری لڑکی اگر زنا نہ کرے اور اپنی شرافت کے ساتھ زندگی گزارے تو وہ شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ ولی راضی نہ ہو. لیکن ایک لڑکی اگر کنواری نہ رہے زنا کا گناہ کر بیٹھے اب وہ شادی کے معاملے میں بالکل آزاد ہو گئی, کیونکہ اگر کسی کو شادی اپنی مرضی سے کرنا ہو تو اس راستے پہ چلے. بہرحال یہ دنیاوی زندگی چھوڑے گناہ بہرحال گناہ, اور بارگاہ الہی میں بہرحال وہ عورت مجرم, لیکن غازیہ عورت وہ اپنے ولی سے آزاد ہو جاتی ہے شادی کے معاملے میں. تو یہ دوسرا موقع ہے جہاں ولی کی ضرورت نہیں. پہلا موقع ولی غائب ہے, دوسرا موقع کہ لڑکی کنواری ہے مگر زنا کر چکی, اور تیسرا موقع جہاں ولی کی ضرورت نہیں وہ یہ کہ لڑکی کو شادی کی حاجت ہے اور ولی اس کو ایسے آدمی سے روک رہا ہے شادی کرنے جو ہر اعتبار سے اس لڑکی کے مطابق, کوئی اس میں ایسی خرابی یا کمی نہیں, ہر اعتبار سے یہ رشتہ مناسب. پھر بھی ولی یہ سمجھ کر کہ اختیار تو میرا ہے منع کرے کہ میں اجازت نہیں دیتا ہوں, اس صورت میں لڑکی بغیر اجازت کی شادی کر سکتی. تیسرا موقع کیا آیا کہ لڑکی کو شادی کی ضرورت اور جس سے وہ شادی کر رہی ہے وہ اس کے اسٹیٹس کا آدمی شرعاً اور عرفاً اس کے معیار کا, پھر بھی باپ راضی نہیں, میں نہیں دیتا اجازت, اجازت ختم بات. ان تین مواقعوں پہ بات کی اجازت ہے. البتہ اس تیسرے مسئلے کے سامنے تین مسئلے ہوں. اگر لڑکی کسی ایسے آدمی سے شادی کر رہی جس کو ضرورت ہے شادی, مگر یہ آدمی شرم اس کے برابر کا نہیں, لڑکی دیدار ہے وہ آدمی دے دی, شریعت کے اعتبار سے یہ آدمی کا درجہ مت, پھر باپ اگر روکنا چاہے تو لڑکی کو ماننا پڑے گا. یہ نہیں کہہ سکتی کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی, اگر ایسے رشتے کا لڑکی نے اتفاق کیا جو شرم اس کے معیار سے کم ہے. نمبر ایک. نمبر دو, ایسے سے اس نے شادی کی ہے جو شرم تو اس کے معیار کا ہے مگر عرفن اس کے معیار سے کم ہے. ایک تو شرعی معیار ہوتا ہے کہ وہ بھی دیدار یہ بھی دیدار, یا وہ بھی بھیجی لڑکی بھی اور لڑکا بھی بھیجی, شرم یہ دونوں برابر ہو. ایک ہے شرم تو برابر, عرفن برابر نہیں. لڑکی ایک تو گرم خاندان کیا, لڑکا بالکل ہی مست خاندان تھا, کیونکہ یہ چیزیں اس اعتبار سے تو ہم کو اچھی نہیں لگتی کہ بھائی سارے انسان برابر اور خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے مثلاً اس قسم کے جو نعرے, مگر آئندہ زندگی میں بڑی پریشانی دیکھا جاتی. ابھی تو جوش جوش میں شادی ہو جاتی, لیکن ایک گھٹیا خاندان کا مرد اور لڑکی ایک بہت ہی شریف خاندان کی, کسی وجہ سے وہ اس کا انتخاب کر رہی, مگر اس کے بعد جو ایٹیکیٹ کا اور جو اخلاق کا جو مسئلہ پیدا ہوتا, سونا کھانا کپڑے پہننا صفائی کا اہتمام, یہ کیونکہ عرفن اگر ماحول الگ الگ, مثلاً بہت ہی احتیاط کے ساتھ لیاری میں صحیح طریقے سے رہنے والا, بہرحال وہ جو غربی چیزیں وہ ایک ڈیفینس ایک سلیکشن میں رہنے والے سے بہرحال فرق ہو. نماز دونوں ایک طریقے سے پڑھیں گے, غسل دونوں ایک طریقے سے کریں گے, مگر کھانے کا طریقہ, نیند کس طرح آتی ہے, سوتا کس طرح ہے, کپڑے کس طرح پہنتا ہے, گھر میں صفائی کس طرح رکھتا, یہ چیزیں بعد میں ہنگامہ پیدا کرتی. جو اخبارات میں آپ پڑھتے کہ شوہر پٹاخے لیتا ہے تو بیوی نے کیس دائر کر دیا کہ مجھے طلاق چاہیے, بہرحال اب اس پہ ہنستے ہیں, ہنسنا بھی چاہیے, لیکن کبھی کبھار یہ چیزیں بہانے کی حیثیت رکھتی. بیوی صفائی پسند ہے, شوہر بہت ہی زیادہ کرتا, تو شروع شروع میں جوش میں تو چل جائے, آج میں معاملہ صحیح نہیں ہے. اس لیے یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ شرم اگر برابر اور فن دونوں کے اسٹیٹس میں فرق, اور لڑکی ہفتے سے نچلے درجے کے لڑکے کا انتخاب کر رہی اور باپ راضی نہیں ہے, باپ کا حق چلے. نمبر تین یہ کہ نہیں, جس رشتے کا لڑکی نے انتخاب کیا ہے وہ بالکل اس کے برابر تھا, شرن اور عرفن دونوں طرح اس کے برابر تھا, ولی منع کر رہا مگر میں دوسرا رشتہ دے رہا وہ بھی بالکل برابر تھا, اس صورت میں بھی لڑکی کی بات نہیں چلے. یعنی جیسا شوہر لڑکی نے انتخاب کیا ایسا ہی شوہر باپ نے بھی انتخاب کیا, اب اگر باپ چاہے تو منع کر سکتا, لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے شوہر سے شادی کرنا پڑے گی جو باپ نے کیا ہے, اس میں لڑکی منع کر سکتی, نہ اس سے شادی ہوگی نہ اس سے شادی ہوگی. تو دیکھیے خلاصہ کیا نکلا مسئلے کا, کہ اگر لڑکی نے ایک ایسے رشتے کا انتخاب کیا جو شرن اس سے نچلے درجے کا ہے, باپ منع کر سکتا, شرن اس کے برابر کا معاشرے کے اعتبار سے اس کے نچلے درجے کا ہے, باپ منع کر سکتا. جائیے کہ شرن اور معاشرت دونوں طریقے سے برابر, مگر باپ جو رشتہ باپ نے کر رہا ہے اس میں بھی یہی وہ خوبیاں پائی جاتی ہیں, تو باپ منع کر سکتا اور یہ شادی نہیں ہوتی. لیکن پھر سن لیجیے کہ لڑکی بھی اگر منع کرے تو باپ والے رشتے میں بھی شادی نہیں ہوتی, تو کہاں پہ باپ کی اجازت ختم ہو جائے گی کہ لڑکی نے ایک صحیح رشتے کا انتخاب کیا پھر بھی باپ اور کوئی رشتہ بھی نہیں بتا رہا اور راضی بھی نہیں ہو رہا, لڑکی نے صحیح رشتہ چنا لیکن باپ کہہ رہا میں راضی نہیں, اچھا تم راضی نہیں ہو تم کو رشتہ بتاؤ, کھانے کو میں انتظار کر رہا ہوں بات میں آ جائے گا, نہیں اب لڑکی اب باپ کی اجازت ختم ہو گئی. تو باپ اگر منع کرے اور مقابلے میں دوسرا رشتہ رکھے تو لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی. اچھا یہ مسئلہ آپ نے سنا کہ شرن اپنے برابر والے سے شادی کرے जो बराबर चरण हो उर्फत, ये उस वक्त झगड़ा खड़ा होगा जब लड़की राजी है, बाप राजी नहीं। यानी लड़की तो राजी है कि मैं अपने से घटी आदमी से शादी कर लूँ, बाप राजी नहीं है शादी नहीं हो, या बाप ऐसा रिश्ता ले लिया है जो घटिया दर्जे का, लड़की कहे मैं राजी नहीं हूँ शादी नहीं हो। लेकिन अगर बाप और लड़की दोनों किसी घटिया रिश्ते पे राजी हो जाए तो फिर इस बात को कोई एतराज नहीं, फिर ये शादी हो जाएगी। यानी इस मसले से ये झुका हो सकता कि शायद ये कहा जा रहा कि निचले खानदान में शादी करना इस्लाम में मना, मना नहीं, मना उस वक्त है कि लड़की हाँ कह रही है बाप मना कर रहा, फिर इस्लाम बाप के साथ, या बाप रिश्ता लेके आया लड़की मना कर रही है इस्लाम लड़की के साथ, दोनों अगर राजी हो गए कोई बात नहीं, हम अपने से निचले से शादी कर लेंगे। जिस तरीके से पैगम्बर इस्लाम की खुदी रात बहन की शादी सहज इतने हारिसा से हुई कि शरण दोनों का स्टेटस बराबर, मगर बहरहाल उर्फत वो बनी हाशिम की खातून है और सैज गुलाम है, इसलिए बाद में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी और तलाक हो गई। लेकिन क्योंकि दोनों राजी थे शुरू में इसलिए शादी हो गई, फिर इस्लाम कुछ नहीं बोलता। ये बड़ा फहमी ना हो कि इस्लाम इस सफात का पाए कहता है बस बाप और लड़की दोनों कह रहे थे हाँ घटिया आदमी से शादी हमें कबूल है, मान लल्ला घटिया नहीं, मेयार के एतबार से घटिया लड़का हो सकता है बेहतरीन लड़का, तो इस्लाम को इस पर कोई एतराज नहीं। और एक आखिरी बात जो इस मसले की है वो ये कि ये मवाले तो आपने सुन लिए कि लड़की बगैर बाप की इजाजत के शादी नहीं कर सकती है इन तीन मकाम पर, तीन मकाम पर लड़की को माफी है वो बगैर बाप की इजाजत के शादी कर ली। उनमें तीसरा क्या था कि लड़की एक सही रिश्ते का इंतखाब कर रही और उसको जरूरत है इस शादी की, यानी किसी को कहा जाता है कि लड़की हराम में पड़ जाएगी और बाप कह रहा मैं राजी नहीं हूँ और कोई दूसरा रिश्ता भी नहीं बताता, वहां पे फिर लड़की शादी कर सकती है। इस मसले को हमारे नौजवान होता में बहुत इस्तेमाल करते मगर एहतियात कीजिएगा इन बारीकियों को देखते हैं कि अगर बाप दूसरा रिश्ता सामने रख रहा तो फिर ये मसला यहाँ नहीं रहा लड़की को कि ये कहे कि क्योंकि जिससे मैं शादी करना चाहती या मुता करना चाहती हूँ उससे बाप राजी नहीं, तो बाप की इजाजत खत्म, बाप की इजाजत कब खत्म है कि लड़की को हराम में पड़ना, सामने वाला उसके हर मेयार से बराबर, बाप कोई और रिश्ता बता भी नहीं रहा है और मना भी कर रहा, तब जाके कहीं ये इजाजत मिली कि हराम में पड़ रही हो तो शादी करो। आपके जो मतलब ये बहरहाल जहां जहां आपने सुना कि लड़की पाबंद